سورت البقرہ آیت نمبر 253 سے 257 تک. اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے پہلی آیت جو بڑی لمبی آیت ہے, اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے انبیاء کے جو درجات ہیں اللہ کے ہاں, جو فضیلتیں ہیں ایک کے اوپر فضیلت ہے, اور اس کے بعد ان کو لے کر لوگوں نے کس طرح آپس میں اختلاف کیا وہ بات پڑھیں گے. دوسری آیت آیت 254 میں ہم انفاق فی سبیل اللہ پہ پڑھیں گے بات جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اور اس کے بعد بہت خوبصورت آیت, بڑی پیاری آیت, آیت الکرسی. لمبی ہے کافی, یہ ایک ہی آیت ہے, لمبی آیت ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, بعض لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے تو وہ کہتے ہیں آیت الکرسی. آیت الکرسی لمبی آیت نہیں ہے, آیت دین. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ہم اسی صورت میں آیت دین بھی پڑھیں گے, لیکن آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد دو آیتیں آئیں گی جن میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا دوست بنایا اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کو اپنا دوست بنایا, ایک نے اللہ کا سہارا پکڑ لیا اور ایک نے طاغوت کو تھام لیا, تو دونوں میں کیا بات ہے, کیا ریزلٹس ہیں, وہ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل, یہ رسول ہیں. کون سے رسول؟ یہ ہیں وہ رسول. کون سے؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ بعض اقوال یہ ہیں کہ ان رسولوں کی بات ہو رہی ہے جن کا ذکر اس سورت میں ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, جو بھی سارے ہی رسول ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. فضلنا, فضیلت دی ہم نے, بعدہم علی بعد, بعض کو بعض پہ. یہ رسول ہیں, ان کو بھی, ان میں بھی فضیلتیں ہیں, سب ایک ہی یعنی درجے پہ نہیں ہیں اللہ کے نزدیک. فضلنا, ہم نے فضیلت دی, اللہ نے دی ہے یہ فضیلت, لوگوں نے نہیں, اللہ نے دی ہے. کسی کو کسی مقام پہ رکھا, کسی کو کسی مقام پہ رکھا, کوئی اللہ کے ہاں کسی درجے پہ, حالانکہ ہیں وہ سب رسول ہی. ظاہر ہے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب اور اللہ کے برگزیدہ اور سب سے زیادہ جن کے درجے بلند ہیں وہ ہیں رسول. سب سے اوپر کا درجہ رسولوں کا ہے, لیکن رسولوں میں بھی درجے ہیں. رسولوں میں بھی ایک رسول کو دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے, ٹھیک ہے. کوئی خاص بات ایک کے اندر ہے جو کہ اس کو دوسرے سے اوپر کر دیتی. آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو کسی رسول کو کسی آسمان پہ دیکھا, دوسرے کو کسی اور پہ دیکھا, تیسرے کو کسی اور پہ دیکھا. تو رسولوں کے بھی مقام ہیں, درجے ہیں. من ہم, ان میں سے, من کلم اللہ, بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. من ہم کا مطلب ان میں سے, یعنی ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضہم درجات, اور بلند کیا ان میں سے بعض کو درجوں میں. اب کن کو درجوں میں بلند کر دیا یہ ہم نہیں جانتے, یہ بتایا نہیں گیا یہاں پہ کہ کس کا درجہ اوپر ہے اور کیا ہے, کس طرح سے ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ فضیلت میں بھی بعض کو اوپر اور بعض کو کم رکھا, بعض کا درجہ دوسرے سے اوپر ہے. اچھا, کس نے کلام کیا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ من ہم, من کلم اللہ, کس نے کلام کیا اللہ تعالیٰ سے؟ موسیٰ علیہ السلام کا تو ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جب معراج کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ معراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ڈائریکٹ بات کی تھی, اور نماز میں جو التحیات کے الفاظ ہیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کلام فرمایا تھا. اسی طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بات کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی، اور باقیوں سے وحی کے ذریعے بات کی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کے باپ کی طرف نہیں کی گئی، اس لیے کہ ان کے والد تو ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو جو لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ فرمایا عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا، ان کے تو والد تھے ہی نہیں، ورنہ ہر ایک بچے کی والد کی طرف نسبت ہوتی ہے نا۔ تو دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، روشن نشانیاں، وایدنا، اور ہم نے تائید کی اس کی ساتھ روح القدس کے۔ اب بینات کیا ہیں؟ وہ جو معجزے ان کو ملے۔ کون سے معجزے ان کو ملے تھے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک تو بن باپ کے پیدا ہونا ہی ایک بڑا معجزہ ہے، پھر انہوں نے اتنے بیبی تھے کہ انہوں نے کلام کیا، بات کی، یعنی یہ بھی ایک معجزہ تھا، لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا سا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے، جو ابھی نیو بورن تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو بلائنڈ ہوتے تھے، مادر ذات اندھے، یعنی جو پیدا ہی اندھے ہوئے ہوتے تھے، اور اسی طرح لیپرسی اس وقت بہت ایسا تھی، لا علاج مرض تھی، کوڑ پن، تو کوڑی جو ہوتے تھے ان کو بھی اللہ کے حکم سے صحیح کر دیتے تھے۔ تو یہ ان کے معجزات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کیسے کی روح القدس کے ساتھ، ان کی اتنے دشمن بن گئے تھے یہودی کہ انہوں نے ان کو سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے روح القدس، کون ہے روح؟ ویسے تو روح تو روح ہے، انسانی جو ہماری روحیں ہیں وہ تو روح ہے ہی، لیکن روح القدس جب کہا جاتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور یہ یعنی ابھی تک بھی انتظار میں ہیں اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا کہ یہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، کیونکہ ابھی ان کو موت واقع نہیں ہوئی، یاد رکھیں، یہ دنیا میں آئیں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، اور یہ خنزیر کو ختم کریں گے، اور یہ اس کو کراس جو ان کا ہوتا ہے عیسائیوں کا، اس کو توڑ دیں گے، اور سب طرف اسلام کا بول بالا ہوگا، توحید کا لوگوں کو پیغام دیں گے، اور ایک طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، ایک نیا دین لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ آخری نبی آ چکے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، یاد رکھیں، لیکن یہ ایک نئے نبی کے طور پہ نہیں آئیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پہ آئیں گے اب، ٹھیک ہے؟ تو آ کے کوئی نئے دین کی وہ نہیں اشاعت کریں گے، بلکہ وہی دین اسلام اس کو دنیا میں پھیلا دیں گے، سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے پھر۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا آسمانوں پہ۔ اچھا جی، یہ تو اس کی ایک سمپل ایک بات ہو گئی۔ اب ہم تھوڑا سا رسولوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں انسانیت پہ نا، ہیومینٹی پہ رسولوں کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان۔ دنیا میں ہم آج بہت ساری پرسنالٹیز کو، بہت سارے لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، ان سے بڑے امپریس رہتے ہیں، اسکولز میں، کالجز میں ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں جی اس نے، ایڈیسن نے بلب ایجاد کر دیا، فلاں نے بجلی ایجاد کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، تو بڑا پڑھایا جاتا ہے ان کے بارے میں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی انوینشنز کی تھی، جو دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جانی ہے، ہے نا؟ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے وہ کارنامے کیے دنیا کی بھلائی کے لیے، وہ کام کیے کہ جو دنیا کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جائیں گے، انسان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جائیں گے، وہ قبر میں، حشر میں آخر تک فائدہ دیں گے۔ سوچیں ان لوگوں کا کتنا بڑا احسان ہے، हम इनसे ही साइंटिस्ट से इंप्रेस होते हैं या किसी फिलोसोफर से इंप्रेस हो जाते हैं, या किसी ने कोई बड़ी चीज़ बना दी हो, कोई ब्रिज बना दिया, कोई बिल्डिंग ऊंची खड़ी कर दी, किसी ने कोई ऐसा कोई बड़ी चीज़ बना दी, कोई जहाज़ बना दिया, उससे बहुत हमारा दिल मुतासिर होता है। इनके बारे में क्या ख्याल है जिन्होंने इंसानियत की इतनी बड़ी खिदमत कर दी? जिसने बिल्डिंग बनाई उसके बिल्डिंग का फ़ायदा 2-4 लोगों को हो जाएगा, 100-10 हज़ार लोगों को हो जाएगा, और इससे ज़्यादा क्या है? और जब वो लोग मर जाएंगे तो उसके बाद कोई भी फ़ायदा नहीं। लेकिन ये जो लोग हैं इनकी ज़िंदगियों से लोग फ़ायदा इस दुनिया में भी उठाते हैं और इसका फ़ायदा कब्र और हशर तक भी जाता है। तो इन लोगों का एहसान मानना, इनके बारे में जानना और इनकी ज़िंदगियों से मुतासर होना, ये असल बात है। इनके ज़रिए से हमें देखें हमारे रब की पहचान मिली। अच्छा ये बताएं, एक माँ को उसका खोया हुआ बच्चा कोई भी ला के पहुँचा दे, माँ से मिला दे, तो माँ कितनी उसकी एहसान मंद होती है ना? तो जो हमें हमारे खोए हुए रब के साथ मिला दे, हमें उसके कितने एहसान मंद होना चाहिए। मगर अंबिया की वो कदर और वो उनकी एहसान मंदी हमारे अंदर नहीं होती, जैसे कि हम इन लोगों के लिए एहसान मंद होते हैं जो हमारे लिए कोई बिजली ईजाद कर दें, कोई बल्ब ईजाद कर दें, कोई जहाज़ ईजाद कर दें, कोई इस तरह की चीज़ें कर दें। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे रब से हमें मिलाया, हमारे और हमारे रब के दरमियान ताल्लुक बने, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों से बराह रास कोई कलाम नहीं करते, मगर पैगंबरों के ज़रिए अल्लाह ताला ने वही के साथ लोगों से, आम लोगों से कलाम किया। देखिए अब ये कुरान पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से मिला है ना, उनके ज़रिए से मिला, डायरेक्ट तो हम सारे नहीं लेकर आए जिब्राईल अलैहिस्सलाम से, तो लोगों का ताल्लुक अल्लाह से इन्होंने जोड़ा, इन्होंने हमें आखरत के हालात बताए, वरना हमें कहाँ से पता चलना था। इन्होंने हमें ज़िंदगी का मकसद बताया, इन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया, इन्होंने जन्नत और जहन्नम और हशर का बयान किया हमें, इन्होंने हमें कामयाबी का प्रोग्राम दिया कि सक्सेस का प्रोग्राम क्या है, वरना तो हम लॉस्ट होते। तो ये लिंक बने हैं अल्लाह और बंदे के दरमियान, लिंक है। और इनकी जिम्मेदारी सिर्फ क्या थी कि ये अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दें, मगर ये इतना मतलब आउट ऑफ द वे जाके लोगों के लिए इतनी दर्दमंदी रखते थे तमाम पैगंबर कि इन्होंने लोगों से बहुत तकलीफें सही, बहुत ज़्यादा बातें और टॉर्चर और ये सब चीज़ बर्दाश्त की, कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी कोई नहीं रह गई थी, सिर्फ़ एक मिशन था जिसके लिए वो ज़िंदा रहे कि लोगों तक किसी तरह अल्लाह का पैगाम पहुंच जाए और लोग जहन्नम की आग से बच जाए। और अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है कि जब से इंसानियत शुरू हुई उस वक़्त से ले कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जो नबी आखिरी हैं, उन तक मुसलसल अल्लाह ताला ने पैगाम रसां भेजे, पैगंबर भेजे, ताकि लोग मिसगाइड ना हों। और जो आखिरी नबी हैं इनके बाद चूंकि और कोई नबी नहीं आना, तो अल्लाह ताला ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किताब इनके ज़रिए जो वही भेजी थी, ये अपने कलाम को महफूज कर दिया अल्लाह ने, इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले लिया, ताकि लोग आइंदा के लिए गुमराहियों से बच जाएं। अब कोई रसूल नहीं आएगा, मगर अब ये अल्लाह का कलाम ही है जो लोगों को सीधा रास्ता दिखाएगा। तो बाज को अल्लाह ने बाज पे फजीलत दी है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह इसरा में फरमाया कि आयत नंबर 55 में, हमने बाज अंबिया को बाज पर फजीलत दी और दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। अब देखें, किसी को ज़बूर मिली, किसी को तौरात मिली, किसी को इंजील मिली, किसी को कुरान करीम मिला। लेकिन अच्छा, अब एक बात को समझने की ज़रूरत है, वो ये कि अल्लाह ताला ने तो फजीलत दी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अंबिया पे फजीलत ना दो। ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں. یونس بن متا سے بہتر ہوں یعنی جو یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا, بعض لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کے بارے میں کہ بھئی وہ کیوں اور کیسے اور انہوں نے یہ دیکھو غلطی کی, اور تو تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں ان سے بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ نہیں فضیلت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فضیلت نہ دو, تو کیا اس میں اللہ معاف کرے کہ کوئی کنٹرڈکشن ہے؟ نہیں, کنٹرڈکشن نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا عاجزی ہے, اس کے اندر اتنے عاجز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے نہیں فضیلت. تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب یہ چیزیں جھگڑے کا باعث بننے لگیں تو پھر ایسے بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں جب ایک کوئی مذہب کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے میرا نبی سب سے اوپر, تو دوسرا کہتا ہے نہیں میرا سب سے اوپر ہے, تیسرا کہتا ہے نہیں میرا سب سے اوپر ہے, تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جھگڑا اور فساد ہی ہوگا نا. دیکھیں ایک حدیث ہمیں یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے, اس میں ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کی کچھ بات چیت ہو گئی, تو یہودی نے کہا قسم اللہ کی جس نے موسیٰ کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی ہے, تو مسلمان سے ضبط نہیں ہو سکا, اس نے اٹھا کے تھپڑ مار دیا اور کہا کہ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ زیادہ افضل ہیں. یہودی نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, آپ نے فرمایا مجھے نبیوں پہ فضیلت نہ دو. دیکھیں کس وقت منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کیونکہ اس سے جھگڑا ہو رہا ہے نا, فساد پیدا ہو رہا ہے. فرمایا مجھے نبیوں پہ فضیلت نہ دو, قیامت کے دن سب بے ہوش ہوں گے, سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہیں اور مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے یا سرے سے بے ہوش ہی نہیں ہوئے, اور تور کی جو بے ہوشی تھی اس کے بدلے میں یہاں کی بے ہوشی سے بچا لیے گئے. آپ کو پتہ ہے نا قیامت میں ایک وقت وہ بھی آئے گا سب بے ہوش ہو جائیں گے, سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھیں گے. تو فرمایا بس مجھے نبیوں پہ فضیلت مت دو, کیونکہ دیکھیں ایسے کرنے سے کیا ہو گیا, اب اختلاف ہوا, ایک دیکھیں دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا نا, کیونکہ ایک کو جب ایک کی شان گھٹا کے دوسرے کو اوپر کیا جائے تو اس سے آپ نے منع فرمایا. سب پیغمبر ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں, ایسے ہی رسپیکٹیبل ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ تو ہمارے نبی ہیں اور وہ تمہارے نبی ہیں, اس لیے تمہارے نبی کا تو کوئی مقام نہیں ہمارے نبی کا, نہیں. ایک بھی شان گھٹاؤ نہیں اور دوسری کی بڑھاؤ نہیں, اسے منع فرمایا گیا. اور جو فضیلت دی ہے وہ اللہ نے فضیلت دی ہے, تم اس کو بس ایسے ہی مان لو. اب تمہیں یہ نہیں ہے کہ تم فضیلتیں دینا شروع کر دو اور تم آگے بڑھ کے کرنا شروع کر دو. دیکھیں اب ہمارے بعض نعت کو ایسے کرتے ہیں نا کہ ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں. ہاں وہ مجھے اب یاد آ گئی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. استغفر اللہ ربی, آپ نے نبیوں کی کیسے شان گھٹا دی؟ کس کیا کہا جا رہا ہے کہ سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوالی ہیں؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آتے ہیں؟ اور کعبے کا بھی کعبہ پیارے نبی کا روزہ, دیکھیں سوچیں ذرا, کعبہ بھی وہ کعبے کو بھی کعبہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے, اس میں تو شرک آ گیا. تو ہم کس طرح سے ہم بھی غلو اتنا کر دیتے ہیں, اور یہی پچھلی قوموں نے بھی کیا. جب وہ اتنے زیادہ حد سے زیادہ تعظیم میں اور اتنی زیادہ یعنی محبت میں ایسے بڑھ گئے, اتنا بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. آپ دیکھ لیں یہاں پہ فوراً عیسیٰ علیہ السلام کی بات کیوں آئی, سوچا آپ نے؟ کیونکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے, اسی لیے پہلے یہودیوں کے لیے بات آئی کہ ان میں سے بالکل ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام بھی آئے, انہوں نے اللہ سے کلام کیا, لیکن اللہ کے ہی ایک اور رسول ہیں عیسیٰ ابن مریم جن کو تم نہیں مانتے, اور پھر کتنی ان کی بات کی گئی. تو بے شک یہ بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے انبیاء کے اوپر, اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے نبیوں کی شان کو گھٹا کے اور ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی در کے سوالی ہیں. ایک تو اس میں شرک کر دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں, دوسرے کیا کیا کہ ان سب کی شان گھٹا کے اور ایک ایسی بات کر دی جو کہ جھگڑے اور فساد کا سبب بنے. تو ہمیں بعض حدیث سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اللہ کے نزدیک. لیکن میں یہ احادیث آپ کو سنا کے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے خود اپنے لیے جو بات بتائی بھی تو اس کو فخر کے طور پہ بیان نہیں کیا, حالانکہ خود اپنی ہی بات بتا رہے ہیں. دیکھیں حضرت ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا. ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا, دوسرے نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا, تیسرے نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں, چوتھے بولے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری بہت تعجب آگی باتیں سنی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے, بے شک وہ ایسے ہی تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے, بے شک وہ ایسے ہی تھے, اور عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ روح اللہ تھے, حقیقت میں وہ ایسے ہی تھے, اور آدم علیہ السلام صفی اللہ ہی تھے, وہ اسی طرح تھے, لیکن میں حبیب اللہ ہوں اور میرا یہ کلام فخر کے طور پہ نہیں ہے, میں ہی جنت کی زنجیر سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا اور اللہ میرے لیے جنت کو کھول دے گا اور مجھے اندر داخل کرے گا, اس وقت میرے ساتھ فقراء جو مسلمان مسلمانوں میں کے جو فقیر لوگ ہیں نا وہ بھی ہوں گے. یہ بات بطور فخر نہیں ہے, دیکھیں خود فرما رہے ہیں, یہ میں فخر کے طور پہ نہیں, جسٹ انفارمیشن کے طور پہ تم لوگوں کو دے رہا ہوں, یہ فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑی کوئی وہ بات چیز ہو گیا اور تم اس طرح سے, نہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کتنی زیادہ ہے کہ میں فخر کے, بار بار حدیث میں دیکھا آتا ہے آگے فرمایا میں اللہ کے ہاں تمام اگلے پچھلوں سے زیادہ معزز ہوں, اور یہ کوئی فخر نہیں میں اس میں کر رہا, یہ کلام فخر کے طور پہ نہیں میں کہہ رہا, یہ ترمذی کی روایت اور دارمی میں بھی آئی. اور ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو میں انبیاء کا امام خطیب اور ان کی طرف سے سفارشی ہوں گا, اور یہ میں کوئی فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, ترمذی کی روایت ہے. دیکھیں اگر یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے ہمیں کیسے پتہ چلتا, نہیں پتہ چلنا تھا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانی تو تھیں, ساتھ ساتھ بتائیں اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں یہ میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا. سبحان اللہ, دیکھیں ہم اپنی کوئی بات بتانے لگتے ہیں تو کتنے دھڑلے سے, حالانکہ ہم کیا چیزیں ہیں, تو کتنی اسے میں تو اس طرح کرتی ہوں میں ایسے کرتی ہوں میرا تو یہ کرا فلانے نے میری تو یہ تعریف کی اور فلاں نے تو یہ کہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی فرما رہی ہیں میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا. اور ایک اور حدیث آتی ہے ترمذی کی ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پھٹ کے سب سے پہلے میں ہی نکلوں گا اور مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا, میں عرش کے دائیں جانب اس مقام پر کھڑا ہوں گا کہ میرے سوا اس جگہ پر مخلوق میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں بنی آدم کا سردار ہوں گا اور میرا یہ کلام بطور فخر نہیں ہے, میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میرا یہ قول میری یہ بات فخر کے طور پہ نہیں ہے, آدم علیہ السلام کی تمام اولاد اور اس کے علاوہ دوسرے بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور زمین پھٹ کر سب سے اول میں ہی برآمد ہوں گا اور یہ فخر کے طور پہ نہیں ہے. یہ مسند احمد میں ہے, یہ ترمذی میں ہے, یہ ابن ماجہ میں ہے. دیکھ لیا آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, یہ فخر کے طور پہ نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلتیں ہیں وہ ان احادیث سے پتہ چل رہی ہیں کہ کیا فضیلت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن باقی تمام انبیاء پہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے جب واقعہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی تھی نبیوں کی معراج پہ اوپر آسمانوں پہ جانے سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک فضیلت تو ہے, لیکن ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ تم اس کو جھگڑے کا باعث بنا کے, اس کو فخر کا باعث بنا کے یہ نہ کرنا کہ آپس میں اختلاف کرنے لگو, ایک کو نیچا کر رہے ہو دوسرے کو اونچا کر رہے ہو. دیکھیں یہ دوسرے مذہبوں والے یہ کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یعنی آپ کو خود پتہ ہے کہ دوسرے مذاہب والے کس طرح کبھی کوئی کارٹون بنا دیتے ہیں، کبھی کسی طرح کی کوئی بات لکھ دیتے ہیں، کبھی کوئی کتاب نکال دیتے ہیں، کبھی کوئی فضول باتیں ایسی کر دیتے ہیں، لیکن آپ ضرور یہ بات پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں، خاص طور پہ غیر مسلموں کو یہ بات ضرور بیان کیا کریں کہ دیکھو ہم امت مسلمہ وہ واحد امت ہے جو سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور سارے نبیوں کو ایسے ہی رسپیکٹ کرتے ہیں جیسے اپنے نبی کو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا، ایمان بے رسول کیا ہے، سارے رسولوں پہ ہم ایمان لاتے، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور سچے نبی تھے۔ تو یہ دیکھیں، اچھا یہ بات جب لوگوں میں آ جاتی ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ نبیوں کی حد تک نہیں ہوتی، یہ آگے بڑھتے بڑھتے آج یہ حال ہو چکا ہے، کیونکہ انسان کی ایک طرح سے یہ کمزوری ہے، ویکنیس ہے، وہ جس کا معتقد ہو جاتا ہے نا بس اس کو تو اتنا بڑھا چڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھا چڑھا دیتا ہے اور دوسروں کو نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، یہ جو آج فرقہ واریت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں یہ جو امام گزرے ہیں وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ جی ہمارے پیچھے سے آپ لوگ لڑنا اور آپ لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا اور ایک دوسرے کو کافر کہنا؟ نہیں، وہ یہ کام نہیں کر کے گئے، بلکہ آئمہ کرام، تو دیکھیں امام شافعی نے، امام شافعی جو ہیں انہوں نے امام مالک سے درس حدیث لیا تھا، ان کو اپنا استاد مانتے تھے، اسی طرح امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے جن سے انہوں نے علم سیکھا تھا، بہت سے ان کے استاد ہوتے تھے مگر ون آف دیم، اور یہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، یہ لوگ تو اپنے استادوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے کیا بعد میں کیا، لوگوں نے گروہ بندیاں، فرقے فرقے، ہمارا فرقہ زیادہ اچھا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے، تمہارا کیا ہے، جو ہمارے مسلک کا ہے وہ تو اچھا ہے، جو ہمارے مسلک کا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے، پھر آگے مدارس آ گئے، بریلی میں ایک مدرسہ کھل گیا وہ بریلوی بن گئے، دیوبند میں دوسرا کھل گیا وہ دیوبندی کہلانے لگے، اور پھر مارا ماری، اور یہاں تک یہ حال ہو گیا اب تو کہ ایک کی مسجد میں کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا، اور پڑھتے ہیں تو بعض جگہ پہ تو اتنا ایکسٹریمزم ہے کہ وہ بعد میں مسجد کی وہ جگہ دھوتے ہیں کہ یہاں پہ نماز پڑھ کے گیا۔ تو ہم کس کن اختلافات میں پڑ گئے، کیسی گروہ بندیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرقہ فرقہ کر دیا، حالانکہ قبر میں جا کے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہم کس گروہ سے تھے، کس مسلک سے تھے، وہاں پہ تو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے یا نہیں چلے، امام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پیچھے چلنا، اور یہی آئمہ کرام نے بھی کوشش کی ہے، اور ہم نے کیا بنا دیا، ہم ہر ایک اپنے امام کو کہتا ہے امام اعظم، ہمارا امام ہی سب سے بڑا ہے، ہمارا امام ہی سب سے بہتر ہے، بلکہ پوچھتے ہیں اچھا آپ کس امام کو فالو کرتے ہیں، اگر ہمارے والے کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی بات سنیں گے ورنہ ہم نہیں سنیں گے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں، آپ لوگ کبھی ان فرقہ واریت کی چیزوں میں نہ پڑھیے گا، یہ نہ ہو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گریبان پکڑیں، ہم سے سوال کریں کہ کیوں میری امت کو تم نے پارا پارا کیا، کیوں اس کو گروہوں میں بانٹا۔ اختلاف ہو سکتا ہے مگر اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ فرقے بنا لیے جائیں، گروہ بنا لیے جائیں، دشمنیاں پال لی جائیں، دو لوگ ایک دوسرے سے، ظاہر ہے انسان ہے، ایک دوسرے سے ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، جہاں سے بھلائی کی خیر کی بات مل رہی ہو اس کو لے لیں اور دوسری بات چھوڑ دیں، لیکن اپنا قبلہ، اپنا کعبہ ایک ہی رکھیں، اپنے فوکس ایک بات پہ رکھیں، اور وہ کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث کے مطابق بات ہوگی وہ میں لے لوں گی، اور جو نہیں ہوگی چاہے وہ کتنی ہی بڑے امام کی بات ہو، کتنے ہی بڑے بزرگ کی بات ہو، وہ نہیں میں نے لینی. اگر آپ نے اس اصول کو باندھ لیا پلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ اماموں کو ہی فالو کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چاہے کچھ بھی کہیں، مجھے بس یہ دیکھنا میرے امام نے کیا کہا، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے یہ فرقے ہی بنیں گے نا. کیونکہ پھر ایک ایک طرف کھڑا ہو جائے گا، دوسرا دوسری طرف، تیسرا تیسری طرف. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کئی لوگ دین کی طرف نہیں آتے، اپنے مسلمان بھی جو آج اتنے سیکولر ہو گئے ہیں، وہ ان کو دین کی طرف بلائیں تو کہتے ہیں یہاں پہ تو لڑائیاں اور جھگڑے ہی ہیں، کس کی طرف ہم جائیں، سارے ہی آپس میں لڑنے لگے ہیں. تو لڑائیاں کس لیے ہوئیں؟ اس لیے نہیں کہ نبیوں نے اختلاف کیا، اس لیے نہیں کہ نبیوں نے آ کے کوئی ایسا فارمولہ بتا دیا کہ لوگ الگ الگ ہو گئے، اس لیے کہ بعد والے لوگوں نے جو غلو کیا ان کی وجہ سے جھگڑے ہوئے ہیں. آج آپ کسی سے بھی بات کریں، اتنی زیادہ اس چیز کی میں وہ سٹبن ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اس میں سٹرونگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. فلاں فلاں فرقے سے ہے، بس وہیں سن لیا تو دیٹس اٹ، آل ڈورز کلوزڈ، کفر تک کے فتوے دے دیتے ہیں ان کے اوپر. تو اسی کی بات دیکھیں آگے آ رہی ہے کہ یہ جو اس وقت تو لوگوں نے مذہب کے اندر یہ کیا، ظاہر ہے ایک دوسرے سے جھگڑے کیے، آج اس امت کے اندر جھگڑے ہیں، مگر جھگڑوں کا اگر آپ پیچھے سے روٹ کاز دیکھیں نا تو وہ یہی ہے کہ لوگ ایک کو اتنا اونچا کر دیتے ہیں، ایک کو فضیلت ایسی دے دیتے ہیں اور دوسرے کو اتنا نیچے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ دیکھیں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہا، کتنی ایک برائی کی بات انہوں نے کہہ دی، کتنی بڑی گناہ کی بات کہہ دی. تو اب اس کے بعد اختلاف تو ہوگا، تو ہمیں یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم ایک کسوٹی لے لیں اور ہم بیٹھ دیں اور فلاں فلاں سے بہتر ہے کہ نہیں ہے اور ہم یہ ناپ تول شروع کر دیں. نو، وی ہیو نو رائٹ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اسی طرح کسی کی کوئی ٹیچر ہے، اس کے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ بس ہماری ٹیچر جو ہیں بس وہی وہ ہیں اور اس کے علاوہ تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں. نہیں، آپ علم سیکھیں، مختلف لوگوں سے سیکھیں، سنیں بات، جہاں پہ آپ کو بھلائی کی بات ملے ضرور لیں. اس میں کوئی یہ نہیں کہ بس ایک کے ساتھ بند گئے، اب ہم نے کہیں اور کبھی جانا ہی نہیں. نو، لیکن یہ بات ضرور ہے، یہ کام ضرور کرنا ہے، کبھی بھی کسی بھی ایک کو لے کر اور اس کو اتنا نہیں چڑھا دینا کہ اس کو دوسروں کو ڈیگریڈ کیا جائے. آپ دیکھیں آگے وہ آیت میں یہی بات آ رہی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا یہ باہم ایک دوسرے سے نہ جھگڑتے، وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، بعد میں آنے والوں نے جھگڑا کیا ہے نا، یہ آپس، اگر اللہ چاہتا، اس بات کو ابھی ہم بعد میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کس کے اوپر بات ہو رہی ہے. لوگ اس کا مطلب جھگڑنے لگے، مِن بَعْدِهِم، ان کے بعد، کن کے بعد؟ ان رسولوں کے بعد. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی ہوئی تھی، دے ہیڈ کلیئر پروفس، ہر چیز ان کے سامنے واضح تھی، اس کے بعد بھی وہ یہ جھگڑے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب دیکھیں سب کے پاس قرآن ہے، کس کے پاس نہیں ہے؟ سب کے سامنے حدیث ہے، کس کے پاس نہیں ہے؟ اس کے باوجود پھر اتنے فرقے کیوں ہیں؟ اس کے باوجود اتنے جھگڑے کیوں ہیں؟ اس کے باوجود لوگ اس وقت بھی، اس زمانے میں بھی جھگڑے، آج تک جھگڑ رہے ہیں کیوں؟ بینات تو آ چکی ہیں، اس کے بعد تو جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے. جھگڑوں کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر کوئی اپنا شملہ اونچا کرنا چاہتا ہے، اپنی واہ واہ کرانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نمبر ون پہ رکھنا چاہتا ہے، دوسروں کو پیچھے رکھنا چاہتا ہے. اگر میں نے یہ نہ کیا، جھگڑا نہ کیا، تو بھی میرا کون سا کوئی سنے گا؟ اگر میں یہ نہیں کہوں گی وہ فلاں ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، جو سارے بھائی میں ہی صرف صحیح ہوں، میرے پاس ہی آؤ، یہی مطلب ہوں نا. اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ بھی صحیح ہے، تو پھر تو لوگ اس کے پاس بھی چلے جائیں گے، میری کیا رہ جائے گی؟ تو انہوں نے بعد میں اختلاف بھی کیا، بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمنہم من آمن ومنہم من کفر ان میں سے پھر کچھ ایمان لے آئے اور ان میں سے کچھ کافر ہو گئے. اب یہ ابھی ہم امت مسلمہ کو ایک طرف رکھیں, اب یہ دیکھیں کہ انبیاء کے اوپر پھر بعض ایمان لے آئے اور بعض نے کفر کیا, بعض نے ان کو ماننا ہی نہیں. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ باہم لڑتے, باہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ اس طرح جھگڑے ہوتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اچھا اب ان باتوں کو کوئی پڑھ لے تو وہ یہ کہے گا کہ ہائے پتہ نہیں کیا اللہ نے ہی چاہا واقعی, پھر اللہ ہی چاہتا تھا کہ ان کے اندر جھگڑے ہوں, اس لیے کہ یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ یہ جھگڑتے, تو پھر اللہ نے کیوں نہیں چاہا, کیوں ان کو لڑنے دیا؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں. تو اس کا جواب یہ ہے, اللہ نے انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی سب کے فورسفلی سب کے جھگڑے ختم کرنے ہوتے تو پھر امتحان کیا رہ جاتا؟ امتحان ہے ہی اس چیز کا کہ کون اب حق پہ رہتا ہے اور کون اب یہ جھگڑے کر کے اور بس اپنا ایک راستہ الگ بنا لیتا ہے. یہی تو امتحان ہے, اللہ نے تو بینات بھیج دی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے. صحیح حدیث کا کس کو نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے جو بالکل بالکل صحیح اوتھینٹک سورسز سے آ رہی ہے, کس کو نہیں پتا؟ نہیں پھر بھی جھگڑے کیونکہ نہیں. ہم نے بعض لوگ یہ کہتے ہیں, ایسے بھی لوگوں سے سنا ہے, ہاں بالکل یہ صحیح حدیث ہے, ہم مانتے ہیں صحیح حدیث ہے, لیکن ہمارے امام نے تو یہ کہا ہے اس لیے ہم یہ حدیث نہیں لے سکتے. تو اسی طرح وہ لوگ بھی تھے, انہوں نے بھی اسی طرح سے جھگڑے کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں ان کو فورسفلی روکا. اللہ تعالیٰ روک سکتے تھے لیکن کس لیے نہیں روکا؟ کہ پھر امتحان ہی کیا رہ جاتا, ان کو ٹیسٹ ہی تو کرنا ہے. اور ٹیسٹ کے لیے آپ دیکھیں, آپ کو اسٹوڈنٹ کو آزادی دینی پڑتی ہے نا. آپ دیکھیں آپ ایک امتحان لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, آزادی دیتے ہیں نا اس کو, چاہے تو وہ اس کے اوپر لائنیں لگائے پیپر پہ, چاہے تو وہ اس کو کراس کر دے, چاہے تو وہ اس کے اوپر صحیح جواب لکھے, چاہے تو غلط جواب لکھے, چاہے تو سارا ہی پیپر غلط کر دے. یعنی اگر آپ اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ لیں, نہیں نہیں یہ تم غلط کر رہے ہو, اس کو تم صحیح کرو, یہ لکھو یہ لکھو, تو پھر تو امتحان ہی کوئی نہیں ہے. رائٹ, سمجھ آئی نا بات؟ تو اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا سب کے ہاتھ, پکڑ لیتا سب کی زبانیں, ان کے جھگڑے ہی نہ ہونے دیتا, فورسفلی سب صحیح کراتا, تو پھر تو کوئی امتحان نہیں تھا. اور یہ یاد رکھیں, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں, ایسا نہیں کہ اللہ کی خوشی ہے یہ. دیکھیں ایک چیز کو سمجھ لیں آج, ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت, مشیت اس کی چاہت, اس کی چاہت یہی ہے کہ سب فرما بردار ہو جائیں, سب نیک ہو جائیں, سب متقی ہو جائیں, یہ اس کی مشیت ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی چاہت ہے. پھر وہ اپنی چاہت کیا پوری نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے, وہ تو کن کہے تو سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اس کا اذن کیا ہے, پھر وہ کرتا کیوں نہیں ایسے؟ اس کا اذن یہ ہے کہ اس نے انسان کو چوائس دی ہے, فریڈم آف چوائس, یو چوز یور وے, انسان کو راستہ چننے کا اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ یہی جو بات ہے, یہی میں آپ کو اسٹوڈنٹ ٹیچر والی بات کہتی ہوں. اب ٹیچر کا دل چاہتا ہے کہ او یہ کیا لکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کچھ غلط کر رہا ہے, یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا پرچہ حل کر رہا ہے, سارے سوال غلط کرتا جا رہا ہے. اب اس کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اچھے سے اچھے نمبر آئیں, لیکن وہ چپ کیوں ہے؟ چپ اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ غلط کرے؟ نہیں, وہ اس لیے چپ ہے کہ یہ امتحان ہے, وہ اس کو فورسفلی ابھی نہیں کہہ سکتا, وہ اس کو ابھی نہیں بتا سکتا, جب رزلٹ نکلے گا تب بتائے گا یہ تم نے غلط کیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے, اس کی چاہت تو یہ ہے کہ سب اچھے بن جائے, مگر وہ پھر کیوں نہیں کرتا؟ یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتا, بلکہ یہ کہ اس نے جو اذن اس کا یہی ہے کہ جو اس نے راستہ لوگوں کو چننے کی جو فریڈم دی ہے اس کے تحت اب وہ فورس نہیں کرے گا کسی کو بھی. اما شاکر و اما کفورا, کوئی شکر گزار بنے یا کفر کرے, یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی مرضی کے اوپر چھوڑ دی ہے, اس کو اجازت دے دی ہے, تم بدی کا راستہ اختیار کرو یا بھلائی کا کرو, یہ تمہارا اپنا اختیار ہے. حضرت علی نے ایک آدمی سے فرمایا تھا نا کہ ایک پیر اٹھاؤ, اس نے اٹھا لیا, پھر فرمایا دوسرا اٹھاؤ, اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا. فرمایا کہ جس طرح تمہارا یہ اختیار ہے نا, یہ اتنا کہ ایک قدم اٹھایا ये, और लेकिन फिर दूसरा नहीं उठा सके, ये बस इतना ही तुम्हें इख्तियार दिया गया एक ही कदम उठाने का। आगे फिर अल्लाह ताला तौफीक देता है, ये जो पहला कदम है ना वो तुम्हारे इख्तियार में है, बस वो तुमने करना है, आगे अल्लाह ने तौफीक देनी है। तो वाला किन अल्लाह यफालू मा युरीद, अल्लाह जो चाहता है करता है, जो उसकी मर्जी है, यानी उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तुम्हारा ये हक नहीं है कि तुम सवाल करो ये क्यों अल्लाह ने किया, वो क्यों किया, यफालू मा युरीद, वो जो चाहे करे। और देखें हज़रत उबई बिन काब ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन के रहने वालों को अजाब देना तो उसका अजाब जुल्म नहीं होगा, और अगर सब पे रहम कर दे तो उसकी रहमत उनके आमाल से बेहतर होगी। उनके आमाल तो इस काबिल नहीं है ना, लेकिन उसकी रहमत उनके आमाल से बेहतर होगी। और फरमाया जी, और फरमाया कि तुम्हारा ईमान तकदीर पे नहीं है जब तक तुमको इसका यकीन ना हो जाए कि जो कुछ तुमको पहुंचने वाला है वो पहुंच के रहेगा और जो नहीं पहुंचने वाला वो नहीं पहुंचेगा। अगर इसके खिलाफ किसी अकीदे पे तुम मरोगे तो दोजख में जाओगे। तो ये अल्लाह ताला की का राइट है, अगर वो सब को भी अजाब दे तो ये जुल्म नहीं है उसका, क्योंकि जो कुछ उसने दिया वह लोग उसके मुताबिक उसका हक अदा कर ही नहीं सकते। तो यफालू मा युरीद, अच्छा कोई और देखें मखलूक ऐसी नहीं है जो अपना इरादा इस तरह से पूरा कर सके कि जो चाहे करे, कोई और मखलूक नहीं ऐसी, अल्लाह ही है वो सिर्फ जो चाहे करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लायो, आंफिकू, खर्च करो, किस में से खर्च करें या अल्लाह, मिम्मा रज़क़नाकुम, उसमें से जो हमने तुमको दिया है, जो रिज्क तुम्हें तुम्हारे रब ने दिया है ना उसी का दिया हुआ है, उसी में से उसने मांगा है कि कुछ मेरे रास्ते में खर्च करो। जो इंसान ये समझता होगा ना कि जो कुछ मेरे पास है मेरे अल्लाह ने दिया है और वही मांग रहा है तो उसको देने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आपकी किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी ने आपको गाड़ी दी है, वो ये कंपनी कहती है कि गाड़ी वापस करें, तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आपको पता है कंपनी की गाड़ी है। जो रिस्क अल्लाह ताला ने आपको दिया, क्या वाकई हम ये समझते हैं कि ये अल्लाह का दिया हुआ है, या ये समझते हैं ये तो मेरी मेहनत का है, मैंने इतने दिन रात लगा के ये कमाई की, मुझे पता है मैंने किस तरह से इसके अंदर मेहनत की है, मैं क्यों किसी को दूँ। वो जो मैं आ गई ना, इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये रज़क ना कुम। एक तो अपनी ये सोच सीधी कर लो कि जो तुम्हारे पास रिस्क है वो अल्लाह ने दिया है, तुम्हारा नहीं है अपना कोई कमाल। कितने ही लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ भी ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते, हैंड टू माउथ ही रहते हैं। तो अल्लाह ने जो दिया है वो उसके ऊपर उसका हक है, वो सारा नहीं तुमसे मांगता मगर कुछ तो दो उसके रास्ते में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आज दौलतमंद हैं वो ही कल क़यामत में गरीब होंगे। अल्लाह ताला माफ़ करे, देखें कितनी बड़ी एक हमारे लिए मतलब इसके अंदर सोचने की बात है कि जो आज दौलतमंद है ना वो ही कल क़यामत में गरीब होंगे। और ये मैंने अभी आपको जो हदीस पहले सुनाई थी ये नबियों की फजीलत में, आपने उसमें गौर से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत के दरवाजे पे होंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन लोग होंगे, अमीर नहीं गरीब, मुसलमानों के जो गरीब थे। और फरमाया जो आज दौलतमंद है वो कल गरीब होंगे सिवाय उसके जिसको अल्लाह ने दौलत दी और वो उसको आगे पीछे दाएं बाएं लुटाता है और उसमें नेकी के काम करता है। लुटाने का मतलब ये नहीं कि बाजारों में लुटाता है, हाँ कॉन्सर्ट्स पे लुटाता है, सैरों तफरीहों पे लुटाता है। लुटाने का मतलब ये कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, वो बस बच जाएगा, बाकी सारे अमीर लोग सुन लें कि क़यामत के दिन वो गरीब होंगे। अनलेस कि वो आगे पीछे दाएं बाएं का मतलब क्या है, जिधर चांस मिले, जिधर अपॉर्चुनिटी मिले, उधर लगा दो, कुछ ना कुछ डाल दो। ये नहीं को जरूरी नहीं कि आप अपनी कैपेसिटी से बढ़ के आप बहुत ज्यादा कुछ दे रहे, जितना आपके से हो सके उतना लगा दें, उतना डाल दें अपना हिस्सा। तो वो ही सिर्फ उस दिन होगा जो गरीब होने से बचेगा, वरना बाकी सारे गरीब हो जाएंगे। आज की दौलतों का क्या फायदा अगर वहां पे गुर्बत हो। गरीब लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले ही जन्नत में चले जाएंगे, अमीर खड़े रहेंगे, उनको हिसाब देना पड़ेगा, वो हशर के मैदान में खड़े रहेंगे। लेकिन जिसने अपने दौलत को, अपने पैसे को अल्लाह के रास्ते में दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन जो होगा क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। सदका जो होगा ना उसका, वो उसका साया बन जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में एक जोड़ा किसी चीज का खर्च किया, एक जोड़ा का मतलब क्या, यानी पेयर दिया। अगर आप कपड़ा दे रहे हैं तो उसके उस दो पेयर यानी दो जोड़े दे दें, इसी तरह अगर आप खजूर दे रहे हैं तो दो खजूरें दे दें, इसी तरह आप कोई भी और चीज़ दे दें, दो यानी पेयर दिया, तो उसे जन्नत के दारोगा बुलाएंगे, जन्नत के हर दरवाजे का दारोगा अपनी तरफ बुलाएगा कि ऐ फलां इस दरवाजे से आओ, यानी जो दो दो चीज़ें देता था। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया या रसूलल्लाह फिर उसको कोई खौफ नहीं रहेगा? आपने फरमाया मुझे उम्मीद है कि तुम भी उन्हीं में से होगे। ये बुखारी की हदीस है। तो अल्लाह तआला ने तरगीब दी है कि इन्फाक करो, खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में दो। मिन कबली इससे पहले इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होनी, वहां जाके तुम इन डॉलरों को दे के अल्लाह अकबर कोई अपने लिए नेकी नहीं खरीद सकोगे, वहां डॉलर दे के तुम अपनी नेकियों का पलड़ा भारी नहीं करा सकोगे, वहां डॉलर दे के तुम अपने लिए आमालनामा दाएं हाथ में नहीं तकसीम करवा सकोगे, वहां डॉलर दे के पुल सिरात क्रॉस नहीं करवा सकोगे। ला बहन कोई तिजारत नहीं है, वला खुल्लतुन और ना ही कोई गहरी दोस्ती काम आएगी। खलील है ना, बहुत क्लोज फ्रेंड जो होता है, हम जिसको आम जुबान में कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो वो बेस्ट फ्रेंड्स भी काम नहीं आएंगे उस दिन। आपको पता है उस दिन तो सभी लोगों ने मुंह मोड़ जाना है। दुनिया में देखेंगे क्या हाल हो जाता है, दुनिया में ही लोग मुंह मोड़ जाते हैं। अपनी औलाद, अपनी औलाद दुनिया में भी नहीं काम आती, वहां पे जाके कौन खड़ा हो जाएगा, कौन सा गहरा दोस्त होगा? औलाद जो पेट से पैदा की होती है, माँ बाप को देखा गया, वो उसी औलाद के हाथों दुनिया में ऐसे सताए जाते हैं कि रोते हैं, ना किसी को कुछ कह सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, इसी औलाद के हाथों तंग आके। तो कि जब अपनी पेट की औलाद ना काम आए तो क्या कोई गहरी दोस्ती और कौन सी काम आएगी? वला शफात, ना कोई सिफारिश करेगा। अल्लाह अकबर, सोचें आज मेरे लॉकर में जितनी भी पैसे या ज्वेलरी या जो भी पड़ा हुआ, अगर आज मैं मर जाती हूँ, सीरियसली हम सोचें, अगर आज मर जाती हूँ तो ये लॉकर, इसका जेवर क्या बनेगा? इसका बच्चों को मिल जाएगा, है ना, औलाद को मिल जाएगा, औलाद के लिए आप छोड़ जा रहे हैं, और क्या होगा? और तो कुछ नहीं, आपको तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। जिस दिन हमारी मौत आ गई, चाहे मिलियन डॉलर हमारा बैंक में पड़ा हुआ ना, हम एक चेक भी साइन नहीं कर सकेंगे, एक चेक भी नहीं। सहाबा कैसे सोचते थे पता है? एक सहाबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, उनके साथ एक और सहाबी भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारे कितने बेटे हैं और कितने घोड़े, कितने ऊँट, गाय बकरियां वगैरह, ये कितने हैं, मतलब इसका सवाल किया। उन्होंने कहा मेरा एक बेटा है, दो घोड़े हैं, और उसको 60-70 बताई कि इतनी गाय बकरियां वगैरह ये हैं। तो एक और आदमी बैठा हुआ था उस मजलिस में, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे बड़ा अफसोस है, मेरे साथी ने झूठ बोला, और वो भी आपके सामने झूठ बोला। इसका एक बेटा नहीं है, इसके चार बेटे हैं, इसके दो घोड़े नहीं हैं, इसके आठ घोड़े हैं, और इसकी गाय बकरियों का तो रेवड़ के रेवड़ है, ये कहता 60-70 हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भाई क्या बात है ये? उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह میں جھوٹ بولوں مسلمان ہو کے اور وہ بھی آپ کے سامنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی کو میری بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، آپ نے پوچھا تھا تیرا بیٹا کون ہے، تو میرا بیٹا تو وہی ہے، ایک ہی ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن وہی میرا سرمایہ بنے گا، اور میرا گھوڑا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں چلا ہے، میں نے اپنا گھوڑا، اپنا بیٹا اور اپنی بکریاں بتائی ہیں، اور یہ دوسروں کی بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ دوسروں کی بتا رہا ہے، وہ دوسروں کی کیسے ہو گئی؟ یاد ہے آپ کو وہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال کی بجائے دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جسے تم جمع کر کے بچا بچا رہے ہو، بچا بچا کے رکھ رہے ہو، یہ تو دوسروں کا مال ہے، اور تمہارا مال تو وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ورنہ دیکھیں جو سارا کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ کس کا ہے؟ وہ ہمارا ہے کیا؟ نہیں، وہ تمہارے وارثوں کا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں صحابی، سبحان اللہ، کیسے ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں میرا تو یہی ہے نا جو اللہ کے راستے میں چلا گیا، باقی کہاں ہے میرا؟ وہ تو میرا نہیں ہے۔ تو سمجھ لیں کہ میرے کام آنے والی کون سی چیز ہے، وہی چیز ہے جو کہ میں نے اللہ کے راستے میں لگائی ہے۔ اگر میری گاڑی اللہ کے راستے میں چلتی ہے، اگر میرا گھر اللہ کے کام میں استعمال ہوتا ہے، اگر میری اور چیزیں اللہ کے لیے لگ رہی ہیں، تو وہ میری ہیں، باقی تو کوئی بھی میرا نہیں ہے۔ یہ پیسے کو ہم جو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے تو تب بھی، اگر زندگی اتنی رہی بھی تو تب بھی بڑھاپے میں جا کے اولاد ہی دعائیں مانگنے لگتی ہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لے، اب ہمارا حصہ تو مل جائے نا ہمیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں، جہاں انسان کا پیسہ ہوتا ہے نا، وہیں اس کا دل ہوتا ہے۔ اگر سارا پیسہ ہم نے یہیں دنیا میں لگایا ہوا ہے، تو دل بھی یہیں اٹکا رہے گا، یہیں کھبا رہے گا، اور اگر ہم نے پیسے آگے بھیجے ہیں تو دل وہاں پہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں پھر آگے جانے سے ڈر لگتا ہے نا، کیونکہ ہم نے وہاں پہ تو کچھ بھیجا ہی نہیں، سارا کچھ تو یہیں پہ سمیٹا ہوا ہے، تو پھر آگے کیسے جائیں؟ تو یاد رکھیں، اللہ کے راستے میں دینے سے نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ، اس لیے کہ وہ فائدہ اس دن ملے گا جب یہ تینوں سہارے جو انسان کو سہارے دنیا میں لگتے ہیں نا، جب بھی کوئی مشکل آئے تو آپ دیکھیں، یہ ان تین جو ہیں نا، تین لوگ، ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ یا تو نمبر ون، سب سے پہلے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی پیسے دے دے کے، کچھ رشوت دے کے، کوئی پیسے دے کے، کہیں کچھ کر کے، کچھ خرید کے، کچھ پیسہ لگا کے اپنا آپ کو اس مشکل سے نکال لیں۔ یا نمبر ٹو کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو دوست احباب ادھر ادھر ہیں، یہ ہماری ہیلپ کریں۔ یا نمبر تھری کیا ہوتا ہے، ہم اپنے کانٹیکٹس یوز کرتے ہیں، کہیں سے سفارش ہو جائے۔ تو کہہ دیا گیا نہیں، کچھ بھی نہیں کام آنا وہاں پہ، یہ تمہارے پاس سمجھ لو یہ آخری چانس ہے۔ آپ آخری چانس، آپ سوچیں گے قیامت تو ابھی بہت دور ہے، تو ہمارا آخری چانس کیسے ہو گیا بھائی؟ جب انسان کو موت آنی ہے تو کیا الحمدللہ رب العالمین اللہ کو دیال ما کرنا، تو کیا چانس دوبارہ ملے گا اس کے بعد؟ قبر میں جا کے کتنے کہہ سکیں گے آپ کے مجھے میرے اتنے پیسے فلانے کو دے دو، فلانے کو دے دو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انسان کے پاس یہی ایک چانس ہے، اگر یہ چانس لوز ہو گیا دوبارہ کبھی چانس نہیں ملے گا۔ اگر ابھی نہیں لگایا، اس کے بعد کوئی تجارت نہیں، کوئی چانس نہیں، بس یہی موقع ہے، اس کے بعد زندگی دوبارہ نہیں ملنی۔ تو ایک تو یہ اس کے اندر، اچھا ایک بات اور ہے، رزق نام ہے۔ میں نے آپ کو سورہ بقرہ جب سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ رزق میں صرف مال نہیں آتا، رزق میں انسان کو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ملا ہوا نا، وہ سب رزق ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم سوچتے ہیں نا صرف پیسے کو رزق کہتے ہیں، اور واقعی ہم عام زبان میں یہ کہتے ہیں، نہیں، جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی وہ ساری رزق ہیں اس کی طرف سے۔ تو کیا کیا مجھے ملا ہوا ہے؟ جو علم میرے پاس ہے اس میں سے لگائیں اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، پھر کوئی تجارت نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ میرے پاس کیا علم ہے؟ آپ اپنا جائزہ لیں، کیا علم ہے؟ اس سے میں کیسے اللہ کے راستے میں استعمال کر سکتی ہوں؟ کس طرح اس علم کو دوسروں تک دے سکتی ہوں؟ اور مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی دنیاوی علم ہے، آپ کوئی ڈاکٹر ہیں، آپ کس طرح سے اللہ کے راستے میں اپنے اس علم کو دے سکتی ہیں، کیسے لوگوں کے کام آ سکتی ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے علم کا. کہ آپ کا کوئی کمپیوٹر لٹریٹ ہیں، آپ کس طرح سے ایسی کوئی خدمت کر سکتی ہیں کہ جو دین کے کام ہو رہے ہیں اس میں آپ اپنا حصہ ڈال دیں. کوئی آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، تو تب آپ کس طرح کسی مسجد کے اندر، کسی اور ادارے کے اندر کیسے ان کے اکاؤنٹس کو مینیج کر سکتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کے پاس جو علم ہے، جو آپ کے پاس صلاحیت ہے، جو آپ کے پاس انرجی ہے، آپ کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، صرف فزیکل اسٹرینتھ ہے، اس کو آپ کیسے لگا سکتی ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے. وہاں پہ صفائی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، مسجد میں جھاڑو دے دیا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ کے راستے میں کچھ تو لگائیں. یہ مانگا گیا کہ لگاؤ کچھ اللہ کے راستے میں، کوئی وقت لگاؤ، اپنی صلاحیت لگاؤ، اپنا مال لگاؤ. مگر کیا ایسی وجہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں لگانے کی بات آ جاتی ہے تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ اور کام یاد آ جاتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ اگر آپ کو صلاحیت لگانے کا کہتے ہیں، جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، مثلاً آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آئیں آپ قرآن پڑھیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں اپنی قوت لگانا ہے، اپنا وقت لگانا ہے. آج دیکھیں ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، سیر بھی ہوتی ہے، ٹی وی بھی ہوتا ہے، شاپنگ بھی ہوتی ہے، سب چیزیں بچوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، لیکن دین کے لیے جب وقت لگانا ہے تو ابھی جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر میں وقت دوں گی. آپ دیکھیں کوئی اپنی سہیلی کے آپ گھر جا رہی ہوں اور کوئی ملنے کے لیے آ جائے، آپ اتنی دل میں کوستی ہیں کہ ہائے میرا، میں کسی پارٹی میں جا رہی تھی، یہ اس کو اسی وقت آنا تھا، تو کہ اس نے مجھے آنے جانے سے، مطلب اس کی وجہ سے مجھے دیری ہو رہی ہے، اور قرآن کی کلاس کے دوران کوئی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کیا کریں، فلاں آ گیا تھا پلس کلاس ہی مس ہو گئی. کوئی بات نہیں، کلاس تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے. آپ اپنا فیوریٹ پروگرام دیکھ رہی ہوں ٹی وی پہ اور کوئی فون آ جائے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں بعد میں فون دیکھ لیں گے، میرا ڈرامہ نہ مس ہو جائے. اور کلاس کے دوران فون آ جائے تو کہتے ہیں کلاس بعد میں سن لوں گی، ذرا فون پہ بات تو کر لوں. تو جتنی بھی ہم کمی کرتے ہیں اگر غور کریں نا، تو دین کے کاموں میں کمی کرتے ہیں، اپنے پرائیویٹ میٹرز میں کبھی کمی نہیں ہونے دیتے. اس میں چاہے ہسبینڈ کی ہیلپ لینی پڑے، چاہے کچھ کرنا پڑے، وہ ہمارے سارے کام چلتے رہیں. تو دیکھیں ہمیں اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے، ان صلاحیتوں کی بھی پوچھ ہوگی، ان میں سے کتنا اللہ کو دیا، کیونکہ یہ صلاحیتیں بھی اللہ نے دی ہوئی نا. جو علم ہمارے پاس ہے وہ کس نے دیا؟ وہ بھی اللہ نے دیا. اس علم میں سے کتنا لگایا؟ جو میرے پاس طاقت ہے، میرے جسم میں جو انرجی ہے، وہ کس نے دی ہے؟ کیا میری اپنی ہے؟ نہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. اس میں سے میں اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتی ہوں؟ تو لگائیں، پیسوں میں سے بھی لگائیں، مگر ہر چیز میں سے لگائیں. دیکھیں علم، دیکھیں صلاحیت، دیکھیں قوت اپنی، کدھر میں لگا سکتی ہوں. اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے سجھا، میرے لیے وہ راستے کھول. آپ دیکھیں گے ایک نیکی کے راستے کو جب آپ اویل کرتے ہیں، اللہ ایک اور دروازہ کھول دیتا ہے آپ کے لیے نیکی کرنے کا. پھر جب آپ وہ بھی کر لیتے ہیں، ایک اور راستہ کھل جاتا ہے نیکی کرنے کا. تو اگر کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تو اللہ سے مانگے، اللہ میں لگانا چاہتی ہوں، تو مجھے راہ دکھا. مگر ایسے آئیڈل نہ بیٹھے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے. والکافرون ہم الظالمون، اور کافر ہیں جو ظالم ہیں. یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ کون سے انکار کرنے والے ہیں؟ جو اللہ کے اس حکم کا انکار کریں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفاق کرو لیکن وہ کرتے ہی نہیں، تو یہ ظالم ہیں. اب اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ ظالم ہے. ہم اپنے آپ کو تو سب سے زیادہ حق پہ اور مظلوم سمجھتے ہیں، لیکن قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ظالم ہے انسان. دیکھیں جمع کر کر کے رکھتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، برے دنوں میں کام آ جائے گا، برے دنوں کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے. اور یہی تو فیوچر نہیں ہے نا جو دنیا کا ہے، فیوچر وہ ہے جو جہاں پہ جا کے اگر برے دن شروع ہو گئے کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس فیوچر کا بھی کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر والا ہاتھ دے، خرچ کرنے والا ہاتھ دے، اس کے راستے میں جو ہاتھ خرچ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچائے. جیسے والدین بچوں کو سمجھاتے ہیں نا، آج محنت کر لو کل کام آئے گی. یہاں 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے محبت کرنے والے نے بتایا کہ دیکھو आज खर्च करो, आज कर लो, कल नहीं कुछ भी काम आना तुम्हारे, फिर कल पछताओगे। क्योंकि ये लास्ट चांस है, जो ये जिंदगी है ना, दुनिया की जिंदगी, इसके बाद कोई अमल करने का चांस नहीं है। चलें जी तिलावत सुने यहाँ तक, फिर आगे अजीम आयत इंशाल्लाह शुरू करते हैं।
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون